حرارت اور گرمی پر یہ تیسرا اور آخری لیکچر ہے. کوئی نئی بات کرنے سے پہلے پچھلے دو لیکچرز میں جو اہم کانسیپٹس ہمارے سامنے آئے تھے ان کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ یہ دھات کا ایک گرم ٹکڑا ہے اور یہ ایک ٹھنڈا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دھات کے اس ٹکڑے میں جو ایٹمز ہیں وہ تیزی سے ارتعاش کرتے ہیں, ان میں حرکی توانائی زیادہ ہے, مگر ایک خاص قسم کی حرکی توانائی, یہ رینڈم بے ترتیب توانائی ہے, اور اس کی مقدار یہاں پر زیادہ ہے یہاں پر کم ہے. اگر میں ان دو ٹکڑوں کو ساتھ یوں جوڑ دوں تو گرمی یہاں سے یہاں تک منتقل ہوتی ہے, گویا کہ گرمی کا رخ ٹھنڈے سے گرم کی طرف نہیں ہوتا, گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوتا. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہی کہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے, اور ایک بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام صرف اس صورت میں لیا جا سکتا ہے اگر ایک جسم گرم ہو اور دوسرا ٹھنڈا ہو, اور گرمی کا رخ ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوتا ہے. ایک اور اہم اور بڑا بنیادی کانسیپٹ انٹروپی کا ہے, اور یہ ایک نئی اصطلاح ہے, اس واسطے میں یہ دوبارہ دہرانا چاہوں گا. تھرمو ڈائنامکس کے حساب سے ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر کسی ٹھنڈے جسم میں گرم جسم سے انرجی داخل ہوتی ہے, ہیٹ انرجی, بے ترتیب انرجی, تو اس میں انٹروپی کا اضافہ ہوتا, اور اس اضافے کی مقدار ہے ڈی کیو. فرض کیجئے کہ آپ نے تھوڑی سی ہیٹ اس میں منتقل کی ہے اور اس کو ہم ڈی کیو کہتے ہیں, ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹیمپریچر. تو اس کا جو بھی ٹیمپریچر ہے اس کو آپ ٹی کہیے, تو ڈی ایس از اکول ٹو ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جانا کہ اگر کوئی آئیڈیل گیس ہے تو اس میں جو انٹروپی کا اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کا ریزلٹ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ ڈی ایس ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی ہے, اس واسطے ہم ٹوٹل چینج آف انٹروپی کیلکولیٹ کرنے کے واسطے ایک انٹیگرل حل کرتے ہیں جو ٹی1 سے ٹی2 تک ہے. یہاں ٹی1 کوئی انیشل ٹیمپریچر ہے, ٹی2 کوئی فائنل ٹیمپریچر ہے, اور اگرچہ میں یہ کیلکولیشن یہاں پر دوبارہ نہیں کروں گا لیکن اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس انٹیگرل کو حل کرنے سے 3 اوور 2 n انٹو دا بولٹزمن کانسٹنٹ کے بی لاگ آف T2 divided by T1 آتا ہے, اور پھر ایک مزید ٹرم ہے جس میں N into Boltzmann constant into log of V2 divided by V1 ہے. اور یاد رہے کہ یہ ایک آئیڈیل گیس کے واسطے ہے. اگر فائنل ٹیمپریچر اور انیشل ٹیمپریچر برابر ہوں, مطلب یہ کہ T2 equals T1, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ log of 1 is equal to 0, یا اگر V2 اور V1 برابر ہوں, انیشل اور فائنل والیومز برابر ہوں, تو پھر V2 اوور V1 کا ریشیو 1 ہے اور یہ لاگ بھی 0 ہے. لہذا یہ انٹروپی صرف اس صورت میں بڑھے گی اگر T2 T1 سے بڑا ہو یا V2 V1 سے بڑا ہو یا دونوں کوانٹیٹیز نان زیرو ہوں. خیر یہ تو میتھمیٹیکل بات تھی, لیکن مطلب کیا بنتا ہے انٹروپی کا اور اس کیلکولیشن سے ہم نے حاصل کیا؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹروپی کے معنی ہیں ڈس آرڈر. اس ڈس آرڈر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ ماچس کی تیلیاں رکھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر یہ سب بہت ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں, ایک ہی سمت میں ہیں, تو یہ اس کا جو ٹپ ہے جس پہ کیمیائی مادہ ہے یہ سب ایک ساتھ ہیں اور ایک ترتیب ہے, لیکن جب میں ان کو یوں بکھیر دیتا ہوں تو ان میں انتشار یا بے ترتیبیت پیدا ہوتی ہے, اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹروپی بڑی ہے. تو جو سسٹم پہلے تھا وہ ترتیب سے تھا, اٹ واز آرڈرڈ, اور یہ ماچس کی تیلیاں یہاں بکھیرنے سے ڈس آرڈر پیدا ہوا ہے, گویا کہ اس میں انٹروپی کا اضافہ ہوا ہے. چلیے ایک اور مثال سے میں یہ بات واضح کرتا ہوں. تو یہاں ایک دوات ہے جس میں کچھ سیاہی ہے, میں سیاہی اس قلم میں بھرتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں کہ یہاں گلاس رکھتا ہوں اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاہی بھر رہی ہے. اب میں سیاہی اس کے اوپر یوں گراتا ہوں تو یہ دیکھیے کہ جب ایک قطرہ گرتا ہے یہ پھیلنے لگتا ہے. اس طرح سے اس سسٹم کی انٹروپی بڑھتی ہے. تو پہلے یہ سیاہی کا قطرہ ایک چھوٹی جگہ میں مرکوز تھا, ایک کم حجم میں تھا, لیکن جب یہ سیاہی پانی کے اندر پہنچی تو یہ بکھر گئی اور بے ترتیبیت ڈس آرڈر بڑھ گیا. یہی چیز اس اینیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مولیکیولز ایک ڈبے میں بند ہیں اور اس ڈبے کے دو حصے ہیں, ایک خالی ہے اور دوسرے میں مولیکیولز ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے, یہ البتہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر اپنا ڈائریکشن بدلتے ہیں. جب بیچ کی دیوار ہٹا دی جاتی ہے تو پھر مولیکیولز ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں اور یوں انٹروپی بڑھتی ہے. گویا کہ اس میں انرجی ڈالے بغیر بھی انٹروپی کا اضافہ ہوا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا یہی تو کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی سا سسٹم لیں جو اپنے ماحول سے علیحدہ کیا گیا ہے, جس کو ہم آئسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں, تو اس کی انٹروپی خود بخود بڑھ سکتی ہے, کبھی گھٹ نہیں سکتی. تو اس سسٹم کے حوالے سے جو ابھی آپ نے دیکھا, جب ہم بیچ میں سے دیوار ہٹا دیتے ہیں ایٹمز اور مولیکیولز کے پاس زیادہ چوائس ہوتی ہے, چنانچہ وہ اس جگہ سے یہاں پر جا سکتے ہیں گو کہ اس میں کوئی انرجی کا اضافہ نہیں ہوا, لہذا انٹروپی یوں بڑھتی ہے. اور اگر آپ پچھلی کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ملائیں تو جو لاگ آف وی ٹو ڈیوائڈیڈ بائی وی ون ہے, وی ٹو چونکہ بڑھ گیا, وی ون سے بڑا ہے, اس سے ڈبل ہے, تو یہاں انٹروپی اس وجہ سے بھی بڑھی. اب چلیے ہم ان باتوں کا اطلاق کرتے ہیں مادے کی مختلف شکلوں کے اوپر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مادے کی بنیادی طور پر تین مختلف حالتیں ہوتی ہیں, ٹھوس, مایا اور گیس. ٹھوس مادے میں انٹروپی سب سے کم ہوتی ہے. وجہ, اگر آپ کوئی دھات لیں یا لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی سا بھی ٹھوس مادہ, تو اس میں ایٹمز تقریباً ایک ہی جگہ پر فکس ہوتے ہیں. ہاں, ان میں کچھ ارتعاش ہوتا ہے, یہ اپنے ایوریج پوزیشن سے ہلتے ہیں, وائبریٹ کرتے ہیں, مگر ایک ایٹم یہاں سے یہاں جا نہیں سکتا. لہذا سب سے زیادہ آرڈر اس ٹھوس مادے میں ہے. اگر آپ مایا لیں تو مایے میں ایٹمز یا مولیکیولز اوپر جا سکتے ہیں, نیچے آ سکتے ہیں, ادھر ادھر لیکوڈ میں حرکت کر سکتے ہیں, گویا کہ اس میں زیادہ بے ترتیبیت ہے اور انتشار زیادہ ہے, انٹروپی اسی سبب سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ انتشار تو یہ گیس میں ہوتا, کیونکہ گیس میں ایک ایٹم کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا, اور جیسے جیسے آپ اس کو انرجی دیتے ہیں تو اس کی انٹروپی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اب ہم ان مختلف مادے کی حالتوں کو بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. فرض کیجئے کہ کوئی برف کا ٹکڑا ہے. اب اس برف کے ٹکڑے کو جب ہم کچھ ہیٹ دیتے ہیں, گرمی دیتے ہیں, تو اس کا انٹروپی بڑھتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس برف کے ٹکڑے میں جو مولیکیولز ہیں وہ زیادہ ارتعاش کرتے ہیں. اگر ہم اور گرمی اور توانائی اس کو دیتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا, برف پگھلنے لگے گی. کیوں پگھلے گی؟ اس واسطے کہ اب جو ایٹمز کے درمیان کشش ہے اور جو ان مولیکیولز یا ایٹمز کو باندھ کے رکھتی ہے وہ کافی نہیں ہے, اور اب کائنیٹک انرجی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک مولیکیول پانی کا اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم پگھلنے کا عمل کہتے ہیں, اور اس کے لیے کچھ انرجی درکار ہے. اس انرجی کو ہم لیٹنٹ ہیٹ آف میلٹنگ کہتے ہیں. لیٹنٹ ہیٹ آف میلٹنگ یا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن, ایل ایف کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں, اٹ از دی اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزاربڈ پر یونٹ ماس آف مٹیریل. اب یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ برف کو گرمی پہنچاتے ہیں ویسے ویسے یہ پگھلتی ہے, لیکن پانی کا اور برف کا ٹیمپریچر بڑھتا نہیں ہے، یہ 0 degrees centigrade پر رہتا ہے، یا اگر آپ ڈگریز کیلوین میں ناپتے ہیں تو 273.15 degrees کیلوین ہی رہتا ہے. جب تک پوری برف نہ پگھل جائے تو یہ ٹیمپریچر اسی مستقل ویلیو کے اوپر رہتا ہے. ظاہر ہے کہ برف کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی تو آپ کو اسی حساب سے اس کو زیادہ گرمی یا توانائی پہنچانی ہوگی. اسی واسطے دی اماؤنٹ آف ہیٹ ریکوائرڈ ٹو میلٹ ایم گرامز از ایم انٹو ایل ایف، ویئر ایل ایف از دا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن. اب اسی طرح سے اگر آپ اس پانی کو گرمی پہنچائیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر جب یہ 100 degrees centigrade پر پہنچے گا تو اس وقت یہ ابلنے لگے گا، اور ابلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کو بھی ہم ایک فیز ٹرانزیشن کہتے ہیں یا فیز ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. یہ فیز ٹرانسفارمیشن ہے فروم دا لیکوڈ فیز ٹو دی گیسیئس فیز. جس طرح پہلے سالڈ فیز سے لیکوڈ فیز تک ہم پہنچے تھے، جب پانی ابلتا ہے تو وہ ابلتا اس واسطے کہ ہم نے اس کو کوئی حرارت، کوئی گرمی پہنچائی، اور اس گرمی کی مقدار کتنی ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کی مقدار کتنی ہے. تو چلیے لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، وچ از نیڈیڈ فار گوئنگ فرام لیکوڈ ٹو گیس. دس از دی اماؤنٹ آف ہیٹ نیڈیڈ ٹو ویپرائز یونٹ ماس آف مٹیریل. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی برف کو گرم بھاپ میں تبدیل کرنے کے واسطے کتنی انرجی درکار ہے. برف کا ٹیمپریچر اگر 1 degree سے بڑھانا ہو تو اس کے لیے ہمیں فی گرام 0.5 calories کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر اس کی مقدار 1 gram نہیں ایم گرامز ہو تو ہمیں اس کو ایم سے ضرب دینا ہوگا. گویا کہ ڈیلٹا کیو از اکول ٹو دا اسپیسیفک ہیٹ آف فیوژن یا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن جو 0.5 ہے انٹو دا ماس انٹو دا چینج آف ٹیمپریچر. اب عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ برف کا ٹیمپریچر بس ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بہت ٹھنڈی برف بھی ہو سکتی ہے اور پھر اسے قدرے زیادہ گرم برف، اور پھر جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے برف کا وہ 0 degrees centigrade ہی ہو سکتا ہے نارمل پریشر اور دوسرے کنڈیشنز کے مطابق. اب اگر ہم اس برف کو پگھلانا چاہیں تو اس کے لیے 80 calories دینا ہوگا فی گرام. گویا کہ ڈیلٹا کیو از اکول ٹو ایم انٹو دا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن جو ایل ایف ہے. پانی کے ٹیمپریچر کو بڑھانے کے واسطے آپ کو فی گرام 1 calorie دینے کی ضرورت ہے، اور یاد رہے کہ 1 calorie 4.18 joules کے اکویولنٹ ہے. تو جیسے جیسے آپ اس پانی کو گرمی اور انرجی دیتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا. پھر جب پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو فی گرام 540 calories دینے کی ضرورت ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ ہیٹ فراہم کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز بہت تیزی سے یوں حرکت کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو کشش ہے وہ کافی نہیں ہوتی ان کو باہر جانے سے روکنے کے لیے. لہذا یہ پانی پھر بخارات میں تبدیل ہو کر یوں بھاپ کی صورت میں ضائع ہو جاتا. پھر اگر ہم اس بھاپ کو مزید گرم کرنا چاہیں تو ہمیں فی گرام 0.5 calories دینا ہوگا ایس. سو ڈیلٹا کیو از اکول ٹو اسپیسیفک ہیٹ آف اسٹیم وچ از 0.5 calories پر گرام انٹو دا ماس آف اسٹیم انٹو دا چینج آف ٹیمپریچر. چلیے ٹھنڈی برف کو گرم کرنے کا عمل ہم پھر سے دیکھتے ہیں. جیسے جیسے آپ اس کو گرمی مہیا کرتے ہیں ویسے ویسے برف کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر بالآخر یہ 0 degrees centigrade پر پہنچتا ہے. گو کہ آپ اس کو گرمی فراہم کر رہے ہیں لیکن ٹیمپریچر قائم رہتا ہے 0 پر جب تک ساری برف پگھل نہ جائے، اور پھر اس کے بعد ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر یہ 100 degrees پر پہنچتا ہے، جس کے بعد پھر یہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر بھاپ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس ڈائگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی ہیٹ کس نہج پر دینی پڑ رہی ہے. شروع میں اسپیسیفک ہیٹ آف آئس انٹو دا میس آف آئس انٹو دا چینج آف ٹیمپریچر, پھر جب فیز ٹرانزیشن مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے, پھر واٹر سٹیم کا سسٹم قائم رہتا ہے کافی دیر تک, اور بالآخر یہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اب آپ اس کا ٹیمپریچر جتنا بڑھانا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں. پھر کیا ہوگا اگر آپ نے بہت زیادہ گرمی دی اس بھاپ کو, تو کئی 100 ڈگری سینٹیگریڈ کے بعد اس پانی کے جو مولیکیولز ہیں جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گے, اور اس کو پھر ہم ڈیسوسیشن کہتے ہیں, گویا کہ جو پانی کا مولیکیول ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہم اس سے آگے لے جائیں تو کیا ہوگا, تو پھر ایٹمز کے اندر جو الیکٹرونز ہیں وہ پروٹونز یعنی کہ نیوکلیائی سے علیحدہ ہو جائیں گے, اور اس کو آئنائزیشن کا عمل کہا جاتا ہے, لیکن پھر اس کے لیے کئی 1000 ڈگری سینٹیگریڈ کی ضرورت پڑے گی. اب چلیے میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں. فیز ٹرانزیشنز تو طرح طرح کے ہوتے ہیں, مختلف مٹیریلز میں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. میں نے ابھی تک بات کی ہے گیس ٹو لیکوڈ ٹو سالڈ فیز ٹرانزیشنز کی, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی میگنیٹ لیں, پرمننٹ میگنیٹ میرا مطلب ہے, تو اس میں میگنیٹزم ہوتی ہے. جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں اور ایک حد سے زیادہ انرجی اس کو فراہم کی جاتی ہے تو اس کی میگنیٹزم ختم ہو جاتی ہے. میگنیٹزم کیوں ختم ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے میگنیٹس ہوتے ہیں, ڈائپولز جو کہلاتے ہیں یا میگنیٹک ڈومینز کہلاتے ہیں, ان میں بے ترتیبیت آ جاتی ہے, انتشار آ جاتا ہے, اور جو انٹروپی پہلے تھی اور جو بعد میں ہے وہ مختلف ہے. تو اس کو ہم فیز ٹرانزیشن کہیں گے, لیکن اے فیز ٹرانزیشن بٹوین دی ان میگنیٹائزڈ اینڈ میگنیٹائزڈ فیزز. اب چلیے ہم فیز ٹرانزیشنز کو تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ ایک خاص عمل کے حوالے سے جس کو عمل تبخیر کہتے ہیں یا ایویپوریشن. ایویپوریشن میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک لیکوڈ میں مولیکیولز ہوتے ہیں, وہ مولیکیولز حرکت کرتے ہیں. حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ اس لیکوڈ کا کوئی ٹیمپریچر ہوتا. اچھا, جیسے جیسے یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے اس میں حرکت زیادہ آتی ہے, رینڈم موشن زیادہ آتی ہے. لیکن کوئی سا بھی ٹیمپریچر اگر ہو تو اس میں کچھ مولیکیول ضرور ایسے ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. ہاں, کچھ ایسے بھی ہیں جو آہستہ چلتے ہیں, لیکن جو بہت زیادہ تیز حرکت کرتے ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس مایا میں سے, اس لیکوڈ میں سے نکل کر باہر چلے جائیں. تو مثال کے طور پر ایک پانی کا گلاس ہے, اس پانی کے گلاس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں سے کچھ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر باہر چلا جاتا. اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے, ایک پانی کا گلاس یا کوئی سا بھی مٹیریل ہے اس کا ٹیمپریچر اس بات پر منحصر ہے کہ اس میں ایوریج انرجی, رینڈم کائنیٹک انرجی کی مقدار کتنی ہے. تو جب یہ مولیکیولز جو تیزی سے حرکت کرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایوریج کائنیٹک انرجی, رینڈم کائنیٹک انرجی میں کچھ کمی آتی ہے. جب یہ کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا. اب یہی وجہ ہے کہ ہم پانی کو مٹکوں میں اور سراہیوں میں رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہاں سے پانی بخارات میں تبدیل ہو کر چلا جاتا ہے اور اس میں ایوریج کائنیٹک انرجی کم رہ جاتی. اس سے متعلق میں آپ کو کچھ کھلونے دکھانا چاہتا ہوں جو ایویپوریشن کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں. یہ دو پرندے ہیں, یہ دیکھیں, ادھر ایک طوطا ہے ادھر بطخ, اور یہ بیچارے صرف پانی پیتے ہیں. پیتے بھی کیا, ان کی چونچ گیلی ہے. جب چونچ گیلی ہوتی ہے تو اس سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور عمل تبخیر یا ایویپوریشن کی وجہ سے چونچ ٹھنڈی ہوتی. یہاں نیچے کی طرف ایک لیکوڈ ہے, یہ لیکوڈ اوپر کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ گرم ہے. اب چونکہ گرم ہے اس واسطے ادھر سے جو اس لیکوڈ کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور جو اس برتن کے اندر اس ویسل کے اندر بند ہیں, یہاں پریشر زیادہ ہے, چنانچہ یہاں سے لیکوڈ اوپر اٹھتا ہے اور سر کی طرف جاتا ہے, یہاں سر بھاری ہو جاتا ہے اور اس واسطے یہ جھک جاتا ہے. جب یہ پوری طرح سے یوں جھک جاتا ہے تو پھر لیکوڈ دوبارہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر یہ عمل چلتا رہتا ہے. اب بہت سی دلچسپ باتیں کہی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں. کیا اس سے ہم ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو صرف پانی پر چلتی ہو؟ ہاں, اب بجائے کھلونا رکھنے کے اگر ہم اس کے ساتھ ایک جنریٹر لگاتے تو اس جنریٹر میں بجلی پیدا ہو سکتی, لیکن اس بجلی کی مقدار بہت کم ہوگی. بہرحال یہ بجلی کہیں سے تو آئی, گویا کہ اس کھلونے سے یا اس جیسی چیز سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ کام کہاں سے آیا؟ اس میں کنزرویشن آف انرجی کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو دیکھیے, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں, یہ ٹھنڈا ہو جاتا, مگر اگر آپ اس کمرے کو مکمل طور پہ بند کر لیں اور اس میں کوئی ہوا اندر آ نہ سکے نہ جا سکے, تو کچھ وقت کے بعد یہ پانی ادھر سے ختم ہو جائے گا, بخارات میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہ عمل رک جائے گا. چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ان کھلونوں کو, ان پرندوں کو انرجی ملتی ہے, مگر وہ انرجی سورج سے ملتی ہے, اس واسطے کہ ہمارا کمرہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے ایک مستقل ٹیمپریچر پہ ہے, وہ ٹیمپریچر ہمیں پھر بالآخر سورج سے ہی ملتا ہے. ایویپوریشن سے ٹھنڈک پہنچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں ہم پنکھا چلاتے ہیں, کیونکہ پنکھا پسینے کو خشک کرتا ہے. خشک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ پسینے میں جو تیز حرکت کرنے والے مالیکیولز ہیں وہ جلدی نکل جاتے ہیں, لہٰذا وہاں پر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ جو ایوریج انرجی ہے اور ایوریج حرکت ہے, یس حرکت کرنے کی سپیڈ ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. اب یہی چیز ہم کسی چیز کو ابالنے میں دیکھتے ہیں. مثلا پانی ابلتا ہے جب اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم انرجی فراہم کرتے ہیں, باہر سے انرجی دی جاتی ہے اور پھر بخارات اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور بھاپ بنتی ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز ابالی جاتی ہے اس سے جو پریشر بنتا ہے, جس کو ویپر پریشر بنتا ہے, وہ باہر کے پریشر سے برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم باہر کے پریشر کو بڑھاتے جائیں تو زیادہ مشکل سے مالیکیولز یہاں سے باہر جا سکیں گے. چنانچہ اگر ایک پانی کے ویسل کے اوپر, کسی برتن کے اوپر ہم پریشر بڑھا دیں یا اس کو ہم بند رکھیں جیسا کہ ہم پریشر کوکر میں کرتے ہیں, تو پھر یہ پانی 100 ڈگریز نہیں, یہ 105 یا 110 ڈگری پر ابلے گا. اور اسی طرح سے جب آپ پانی کو کسی اونچائی پر لے جاتے ہیں, مثلا اگر مری یا نتھیا گلی میں آپ پانی ابالیں تو وہ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر نہیں, وہ 95 یا 98 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلے گا. تو بوائلنگ پوائنٹ کا انحصار اس بات کے اوپر بھی ہے کہ باہر کا پریشر, ایکسٹرنل پریشر کتنا ہے. اب چلیے, میں نے یہ ساری باتیں آپ کو ایٹمز اور مالیکیولز کے حوالے سے بھی بتائی ہیں, پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک مالیکیول اس لیکوڈ میں سے تب آزاد ہو سکے گا جب اس کے پاس اتنی انرجی ہوگی کہ وہ باقی مالیکیولز کی کشش سے فارغ ہو کر باہر نکل سکے. یہ ساری باتیں تھرمو ڈائنامکس کی ہیں تو صحیح, لیکن ان کی توجیحات میں نے آپ کو مالیکیولز اور ایٹمز کے حوالے سے دی, اور دراصل میں صرف کلاسیکل تھرمو ڈائنامکس کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسٹیٹسٹیکل تھرمو ڈائنامکس کے حوالے سے آپ کو یہ توجیحات دے رہا ہوں. اب یہ لفظ میں نے استعمال کیا اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنمکس, اور اس کی میں تھوڑی سی اب وضاحت کرنا چاہوں گا. اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنمکس کو مائکروسکوپک یا مولیکولر اپروچ بھی کہتے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم کی مختلف پراپرٹیز کو کیلکولیٹ کیا جائے اس کے انڈیویجول مولیکیولز کی پراپرٹیز سے. مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک سسٹم کے اندر اس طرح کے مولیکیولز ہیں, مثلا آکسیجن ہے, کاربن ہے, ہائیڈروجن ہے, تو ہم اس سسٹم کی تمام پراپرٹیز مثلا پریشر یا انٹروپی یا بوائلنگ پوائنٹ یا میلٹنگ پوائنٹ, یہ ساری چیزیں معلوم کر سکیں یہ جانتے ہوئے کہ ان علیحدہ علیحدہ انفرادی مولیکیولز کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں. اس کے برعکس جو تھرموڈائنامکس کا اپروچ ہے وہ انڈیویجول مولیکیولز سے تعلق نہیں رکھتا. اس میں ہم صرف یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کتنی انرجی درکار ہوگی کسی شے کو اس ٹیمپریچر سے اس ٹیمپریچر تک لے جانے کے لیے, یا پھر اس کو پگھلانے کے لیے, یا اس کو جمانے کے واسطے وغیرہ. تو اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے پیشن گوئی کی, اور یہ کلاسیکل تھرموڈائنامکس سے کچھ سو سال بعد جنم لیا. اب مثال کے طور پر جو کانسیپٹس گرمی اور حرارت کے ہیں وہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ درجہ حرارت کیا چیز ہوتی ہے. جیسے جیسے کوئی چیز کو آپ گرم کرتے ہیں ویسے ویسے اس میں ایٹمز یا مولیکیولز یا جو چھوٹے ذرے ہیں ان میں زیادہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے, زیادہ رینڈم وائبریشن یا موشن پیدا ہوتی ہے. اور گرمی کو بھی ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رینڈم انرجی ہے جو ایک گرم شے سے ٹھنڈے شے کی طرف جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں رینڈمنس کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. رینڈم یا بے ترتیب سسٹمز ہمارے ہر طرف ہیں. مثال کے طور پر آپ گاڑیاں لیں جو ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہیں. کچھ گاڑیوں کی سپیڈ یہ ہوگی, کچھ وہ ہوگی, کچھ وہ ہوگی. اب چلیے اس کا ہم ایک گراف بناتے ہیں. تو گراف اس طرح کا ہے کہ ہم گاڑیوں کی تعداد ناپیں گے جن کی رفتار ایک اور دو فی میل گھنٹہ کے حساب سے, پھر دو اور تین اور تین اور چار وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ہم بنز کہیں گے. تو ہر بن میں اتنی گاڑیاں ہیں, یہاں ایک اور دو کے درمیان فرض کیجئے کہ 11 گاڑیاں ہیں, اور دو اور تین کے درمیان 13 گاڑیاں ہیں وغیرہ. تو پھر اس طرح سے ہم ایک گراف بناتے ہیں. یہ گراف آپ کے سامنے ہے, نمبر آف آٹوموبائلز پر یونٹ مائلز پر آور انٹرول. اب فرض کیجئے کہ ہم ایک اوسط سپیڈ, ایک ایوریج سپیڈ کی قیمت نکالنا چاہیں, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت آسان. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر اتنی گاڑیاں اس سپیڈ سے چل رہی ہیں اور اتنی گاڑیاں اس سپیڈ سے چل رہی ہیں, تو آپ ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں, گویا کہ V1 into the number of cars moving at speed V1, تو V1 into N1 plus V2 into N2 plus V3 into N3, اور یہ آپ جمع کرتے چلے جائیں میکسیمم سپیڈ تک, جس کو آپ VN کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی گاڑی 100 میل یا 200 میل فی گھنٹے کے رفتار سے زیادہ رفتار پہ نہیں چلے گی. پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے بائی دی ٹوٹل نمبر آف کارز, گویا کہ N1 پلس N2 اپ ٹل N سب N. تو یہاں آپ کے سامنے وی ایوریج کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اسی طرح سے V1 انٹو N آف V1 ڈیوائیڈڈ بائی دا سم آف N آف VI. اور یہاں پر I کی سمیشن 1 سے لے کر N تک جاتی ہے, where N is the total number of bins. چلیے تو پھر ادھر سے ایک کوانٹٹی ہم ڈیفائن کرتے ہیں, which is the probability of finding a car with speed VI. اس کی قیمت بنتی ہے N of VI divided by N. اور اگر ہم probability کا یہ سمبل استعمال کریں تو V bar is equal to وی آئی ملٹی پلائڈ بائی پی آف وی آئی. تو اس طرح سے ہم ایوریجز کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایوریج سپیڈ کی آپ نے میتھمیٹیکل ڈیفینیشن تو دیکھ لی, لیکن اس کو ہم بہتر طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایوریج سپیڈ سے کچھ سپیڈز زیادہ ہوں گی اور کچھ کم ہوں گی. گویا کہ کچھ گاڑیاں اس ایوریج سپیڈ سے زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں اور کچھ کم. یہی بات ہم گیس کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ گیس کے اندر مختلف ایٹمز اور مالیکیولز ہیں اور وہ مختلف رفتاروں کے اوپر حرکت کرتے ہیں, مگر ایک ایوریج سپیڈ ہوگی اور کچھ مالیکیولز اس سے زیادہ تیزی سے حرکت کریں کچھ کم. اب ہم اس کانسیپٹ کو گیس کے حوالے سے مزید پرکھنا چاہتے ہیں. فرض کیجئے کہ یہ ایک مالیکیول ہے, یہ دوسرا مالیکیول ہے, تو اکثر ایسے ہوگا کہ یہ دور سے گزر جائے گا, کبھی ایسے چلا جائے گا اور یہ بہت کم آپس میں ٹکرائیں گے, لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ ٹکرائیں گے. اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مالیکیول کئی ہزار دفعہ یا کئی لاکھ دفعہ ایک منٹ کے اندر ٹکراتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ٹکر اور دوسری ٹکر کے درمیان فاصلہ آن دا ایوریج کتنا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو مالیکیولز بس یوں ٹکرائیں اور پھر اگلی ٹکر جو ہے بہت دیر بعد ہو, مگر ایک ایوریج ڈسٹنس ہے جس کو ہم مین فری پاتھ کہتے ہیں. اس مین فری پاتھ کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی کیلکولیشن کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اول یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ایوریج سپیڈ آف مالیکیولز کیا ہے, اس کو آپ وی کہیں. پھر جتنے زیادہ مالیکیولز ہوں گے تو اتنا ہی زیادہ امکان بنتا ہے دو مالیکیولز کا آپس میں ٹکرانے کا. گویا کہ زیادہ ڈینس گیس میں مین فری پاتھ کم ہوگا. تو چلیے ہم اس کی ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ دو مختلف قسم کے مالیکیولز ہیں, ایک جس کا سائز آر ون ہے, دوسرا جس کا سائز آر ٹو ہے. تو پھر یہ اس صورت میں ٹکرائیں گے اگر ان کے درمیان فاصلہ آر ون پلس آر ٹو کے برابر ہو. اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ یوں گزر جائیں گے, ان کی ٹکر آپس میں نہیں ہوگی. ایک ڈسٹنس پھر بنتا ہے ڈی, اور اگر ہم ایک ٹیوب لیں, اس ٹیوب کی لمبائی وی انٹو ٹی ہو, وی از دی ایوریج سپیڈ آف مالیکیولز, اور ٹی وہ ٹائم ہے جو ایک اور دوسری ٹکر کے درمیان گزرتا ہے. لہذا اب یہ کیلکولیشن ہم اس طرح سے کریں گے کہ دا مین فری پاتھ, جس کو میں نے یہاں پر لیمڈا کہا ہوا ہے, انٹو دا نمبر آف مالیکیولز موونگ وتھ سپیڈ وی انٹو دی ایریا پائی ڈی اسکوائرڈ انٹو وی ٹی. اب اس کو وی ٹی کے برابر ہونا چاہیے. تو میں یہ پھر بات دہراتا ہوں کہ ہم نے ٹائم ٹی کا ایک وقفہ لیا ہے, یہ وہ وقفہ ہے جس میں یہ مالیکیول اور ایک دوسرا مالیکیول آپس میں ٹکراتے ہیں. اس کو آپ مین فری ٹائم بٹوین کولیجنز کہہ سکتے ہیں. تو اس میں جو نمبر آف مالیکیولز بنتے ہیں, دیٹ از این وی, نمبر آف مالیکیولز پر یونٹ والیوم, انٹو دا والیوم, والیوم کی مقدار کتنی ہے, پائی ڈی اسکوائرڈ انٹو وی ٹی. چنانچہ یہاں سے لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے 1 اوور این انٹو ڈی اسکوائرڈ, اور این کا مطلب ہے نمبر آف مالیکیولز پر یونٹ والیوم. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر مالیکیولز کی تعداد کم ہو, گویا کہ اس گیس کی ڈینسٹی کم ہو ایک فکس والیوم کے لیے, تو یہ لیمڈا بہت بڑا ہوگا. بہت بڑا ہونے کا مطلب یہ کہ ایک ٹکر اور دوسری ٹکر بہت کم ہوتی ہے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے برعکس اگر کثافت زیادہ ہو تو ایک مالیکیول اکثر کسی اور مالیکیول کے ساتھ ٹکرائے گا. تو لیمڈا از دی ڈسٹنس بٹوین کولیجنز. اب فرض کیجئے کہ ہم ایک بہت ہی ڈائلیوٹ گیس لیتے ہیں, تو اس میں پھر ایک مالیکیول دوسرے کے ساتھ شاذ و نادر ہی ٹکراتا ہے. ایسی صورت میں جہاں یہ بالکل ہی نہیں ٹکراتا, اس کو ہم آئیڈیل گیس کہتے ہیں. آئیڈیل گیس پر مزید بات کرنے سے پہلے مجھے ایک کوانٹیٹی ڈیفائن کرنی ہے جس کو مول کہتے ہیں. mole is an amount of gas containing 6.02 times 10 to the power 23 molecules. یہ 6.02 times 10 to the 23 molecules Avogadro's number کہلاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مختلف گیسز میں مختلف قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں اور ان کے ماسز مختلف ہوتے ہیں. ایک مول کا مطلب ہے اماؤنٹ آف گیس کنٹیننگ 6 times 10 to the power 23 molecules. اور مولر ماس جس کو کیپٹل ایم کہتے ہیں, دس از دا ماس آف ون مول آف اے گیس. سو ایم از اکول ٹو اے گرامز. یہاں پر ایک اور سمبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفائن کیا گیا ہے, این, وچ از کالڈ دا نمبر آف مولز, وچ از دا نمبر آف ایٹمز ڈیوائڈیڈ بائی این اے, یعنی کہ ایووگیڈروز نمبر. اب اگر ہم آئیڈیل گیس لا لکھیں تو اس کو ہم یا تو پی وی ایکولز این, نمبر آف ایٹمز اور مالیکولز, انٹو کے, وچ از بولٹزمن کانسٹنٹ, انٹو ٹی لکھ سکتے ہیں, پی وی ایکولز این کے ٹی. یا پھر ہم ایک دوسری کوانٹیٹی ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کو گیس کانسٹنٹ کہا جاتا ہے, آر, اور ایسی صورت میں پی وی از اکول ٹو این آر ٹی. یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. یہاں اسمال این کا مطلب ہے نمبر آف مولز ان دا گیس, اور آر جو کہ گیس کانسٹنٹ کہلاتا ہے, اس کی قیمت ہے 8.315 جولز پر مول پر ڈگری کے. اب یاد رہے کہ ہمیشہ ہمیں یہاں پر ایبسولیوٹ ٹیمپریچر استعمال کرنا چاہیے, سینٹی گریڈ نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا تھا, یہ آپ کو لیکچر نمبر 2 سے میں یاد کرا رہا ہوں, کہ جب بھی آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو اس کا پریشر بڑھتا ہے ایز اے فنکشن آف ٹی, اور یہ بڑھنے کا تعلق لینئر ہے. سو پی از پروپورشنل ٹو ٹی. ہر گیس کے لیے یہ بات صحیح ہے. اور اگر آپ 1, 2, 3, 4 گیسیں استعمال کریں تو جس سلوپ سے ان کا پریشر بڑھتا ہے وہ مختلف ہوگا, لیکن یہ سب آ کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں, اس نقطے کو ایبسلوٹ زیرو کہتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر ٹی ایکولز زیرو لگائیں تو پریشر زیرو بنتا ہے, مگر یہ ٹی کیلوین کا زیرو ہونا چاہیے, کیلوین سکیل کا زیرو ہونا چاہیے, نہ کہ سینٹی گریڈ یا فارنہائٹ یا کوئی اور. اچھا چلیے, اب اس گیس کے اندر, اور یہ گیس آئیڈیل گیس ہے, اس میں ایٹمز اور مالیکولز آپس میں نہیں ٹکراتے ہیں, اس میں ایک ڈسٹریبیوشن ہوگی ویلوسٹیز کی. تو کچھ ایٹمز تیز حرکت کرتے ہیں, کچھ آہستہ حرکت کرتے ہیں, جس طرح سے گاڑیاں ایک سڑک کے اوپر کچھ آہستہ چلتی ہیں, کچھ تیز چلتی ہیں, اور ان کا ایک ایوریج ہوتا ہے, ویسے یہاں بھی ایک ایوریج ہے. تو نمبر آف مالیکولز ایز اے فنکشن آف ویلوسٹی کی شکل کچھ یوں بنتی ہے, جیسا کہ آپ اب گراف پر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف سمتوں میں ہیں, تو یہاں پر سپیڈ کی بات ہونی چاہیے. ایک مالیکول اگر یوں جا رہا ہے تو دوسرا یوں جا رہا ہے تو تیسرا یوں جا رہا ہے, یہ رینڈم موشن ہے. اب فرض کیجئے کہ ہم ایک ٹھنڈی گیس اور گرم گیس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو ٹھنڈی گیس میں مالیکولز کم تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, گرم میں زیادہ تیزی کے ساتھ. دونوں کے ڈسٹریبیوشنز میں فرق ہوگا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ٹی ایکولز 80 ڈگریز کے اور ٹی ایکولز 300 ڈگریز کے ڈسٹریبیوشنز کا مقابلہ کیجئے. جو پہلا ڈسٹریبیوشن ہے اس کی پیک ایک کم سپیڈ کے اوپر ہے, کیونکہ ویلوسٹیز یہاں پر کم ہے. اس کے برعکس جو 300 ڈگریز کے پر ہے اس میں ویلوسٹی زیادہ ہے. ہاں, دونوں صورتوں میں ایوریج سے کم اور ایوریج سے زیادہ ویلوسٹیز ہیں, مگر ایوریج 300 ڈگریز کے کا زیادہ ہے بنسبت 80 ڈگریز کے. اچھا, اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک گیس ہو, اس گیس میں ایٹمز اور مالیکولز ٹکراتے ہیں اور وہ دیواروں کو دور دکھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے دباؤ پیدا ہوتا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دباؤ کتنا ہے اور اس کی مقدار کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. چلیے ہم اس پہ پہلے غور کرتے ہیں کہ دباؤ پیدا کیوں ہوتا. اس گیند کو جب میں چھوڑتا ہوں تو اس کا ایک مومنٹم بنتا ہے اور یہ پھر ٹکراتا ہے اس میز کے ساتھ, یا کوئی سی بھی دیوار ہو, کوئی سا بھی پلین ہو, کنٹینر ہو, جب یہ اس کے ساتھ یوں ٹکراتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، گویا کہ اس کا مومنٹم شروع میں نیچے کی طرف ہوتا ہے اور پھر یہ مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ نیوٹنز لا یاد رکھیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب مومنٹم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک فورس پیدا ہوتی ہے، ایف از اکول ٹو ریٹ آف چینج آف مومنٹم۔ تو یہاں پر مومنٹم تبدیل ہوا، پہلے مومنٹم نیچے کی طرف تھا، بعد میں مخالف سمت میں تھا، تو فورس اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ کوئی مومنٹم تبدیل ہوا، بدلا۔ اگر آپ گیس کے حوالے سے سوچیں تو یہ ایک اگر کنٹینر ہے، ایک مالیکیول یا ایٹم آگ کے اس سے ٹکراتا ہے، ٹکرا کر یہ پھر واپس جاتا ہے، سو دا چینج ان مومنٹم ول بی ٹو ٹائمز دا مومنٹم آف دی انکمنگ مالیکیول اور ایٹم اور واٹ ایور۔ لہذا اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ایک ڈبے میں گیس کتنا پریشر، کتنا دباؤ پیدا کرتی ہے، تو ہمیں یہ کیلکولیشن کرنی ہوگی کہ کتنا مومنٹم ایک سیکنڈ میں یا یونٹ ٹائم میں تبدیل ہوتا ہے۔ سو ایف از اکول ٹو ڈی پی بائی ڈی ٹی۔ چلیے اب اس کا حساب لگاتے ہیں۔ ایسے مالیکیولز کی تعداد جو دیوار کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ہاف انٹو این اوور وی، اٹ از ٹو سے نمبر آف مالیکیولز پر یونٹ والیوم، انٹو دا والیوم وی ایکس انٹو ڈیلٹا ٹی انٹو اے ہے۔ یہ وی ایکس انٹو ڈیلٹا ٹی بنتا ہے دی ڈسٹینس ٹریول بائی مالیکیولز موونگ ان دی ایکس ڈائریکشن۔ اب یاد رہے کہ مالیکیولز تو ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں، جو ایکس ڈائریکشن میں، تو ہم نے کوئی سا ایک ڈائریکشن لیا تو اس یہ ڈائریکشن ایکس کہلاتا۔ ٹائم ڈیلٹا ٹی میں ایک مالیکیول وی ایکس انٹو ڈیلٹا ٹی فاصلہ طے کرتا ہے۔ اب اگر اس کا ایریا اے ہو تو پھر کتنا والیوم ہوگا؟ وی ایکس انٹو ڈیلٹا ٹی انٹو اے۔ اس کو میں نے ملٹیپلائی کیا بائی دی نمبر آف مالیکیولز پر یونٹ والیوم، جو این اوور وی ہے، اور پھر ایک ہاف کا فیکٹر۔ اس ہاف کے فیکٹر کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی۔ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مالیکیولز کی تعداد لیں تو کچھ یوں جا رہے ہیں ایکس ڈائریکشن میں اور کچھ مخالف سمت میں جا رہے ہیں، اس واسطے آدھے مالیکیولز، صرف 50% مالیکیولز ایکس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، باقی مائنس ایکس میں، اور اسی طرح وائی اور زیڈ کا بھی کیا جا سکتا۔ لہذا ایسے مالیکیولز کی تعداد جو دیوار سے ٹکراتے ہیں اور جو ایکس ڈائریکشن میں حرکت کر رہے ہیں، ہاف این اوور وی وی ایکس انٹو ڈیلٹا ٹی انٹو اے کے برابر ہے۔ اب اگلی بات، کتنا مومنٹم تبدیل ہوتا ہے ٹائم ڈیلٹا ٹی میں؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک مالیکیول کا مومنٹم، اور یہاں میں ایوریج مومنٹم کی بات کر رہا ہوں، وہ ایکس ڈائریکشن میں ایم انٹو ویلوسٹی ان دی ایکس ڈائریکشن کے برابر ہے، سو ایم انٹو وی ایکس۔ اب چونکہ یہ ویلوسٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے، مومنٹم پلٹ جاتا ہے، اس واسطے آپ کو چینج ان مومنٹم معلوم کرنے کے لیے دو سے ضرب دینا ہوگا، تو پھر یہاں پر ڈیلٹا پی از اکول ٹو ٹو ایم وی ایکس انٹو دا نمبر آف مالیکیولز دیٹ ہٹ دا وال، اور یہ اوپر سے بنتا ہے ہاف این اوور وی وی ایکس ڈیلٹا ٹی انٹو اے۔ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتا ہے این انٹو ایم وی ایکس اسکوائرڈ انٹو اے ڈیلٹا ٹی ڈیوائڈیڈ بائی وی۔ یہاں سے پھر آپ پریشر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ پریشر کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے، اٹ از دا فورس پر یونٹ ایریا۔ یہ فورس کی مقدار جو ہم نے ابھی نکالی ہے وہ ڈیلٹا پی بائی ڈیلٹا ٹی سے نکلی، اس کو پھر آپ ایریا سے ڈیوائڈ کریں، لہذا پریشر کی قیمت بنی این اوور وی انٹو ایم وی ایکس اسکویئرڈ۔ چنانچہ وی کو دوسری سائڈ پر لے جانے سے پی وی از اکول ٹو این انٹو ایم وی ایکس اسکویئرڈ۔ اور اب ٹو کا فیکٹر میں باہر نکالوں گا تو ٹو انٹو ہاف، کیونکہ ون ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس سے پھر ایک اور انٹرپریٹیشن نکلتی ہے اس فارمولے کی۔ اب میں اس کو یوں لکھوں گا، پی وی از اکول ٹو این انٹو کے بی ٹی، اور 2n کو باہر نکال کر ہاف ایم وی ایکس اسکویئرڈ آپ کے سامنے ہے. ادھر سے ہاف ایم وی ایکس اسکویئرڈ از اکول ٹو ہاف کے بی انٹو ٹی. ابھی تک تو میں نے صرف ایکس ڈائریکشن کی بات کی ہے, وائی اور زیڈ بھی تو ہیں, لیکن ایکس وائی زیڈ میں تو کوئی فرق ہے نہیں. یہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کو ایکس کہا, اس کو وائی, اس کو زیڈ, ہم ان کے نام بھی بدل سکتے تھے. تو جو ایوریج ایکس اسکویئرڈ کا ہے یا جو ایوریج وی ایکس اسکویئرڈ کا ہے وہی ایوریج وی وائی کا ہوگا, وی وائی اسکویئرڈ کا ہوگا. اسی طرح میں زیڈ کی بھی بات کر سکتا ہوں. چنانچہ یہ جو ایوریجز ہیں آف وی ایکس اسکویئرڈ, وی وائی اسکویئرڈ, وی زیڈ اسکویئرڈ, یہ تینوں برابر ہیں اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ایز ون تھرڈ آف دی ایوریج ویلوسٹی اسکویئرڈ. ایوریج ویلوسٹی اسکویئر سے مطلب یہ کہ ون تھرڈ آف وی ایکس اسکویئرڈ پلس وی وائی اسکویئرڈ پلس وی زیڈ اسکویئرڈ. چنانچہ یہاں پر جو ریلیشن اب ہمارے سامنے آتا ہے, دیٹ از ہاف ایم وی ایکس اسکویئرڈ از اکول ٹو ہاف کے بی ٹی, اور وی ایکس اسکویئرڈ کو آپ لکھ سکتے ہیں ایز ون تھرڈ آف وی اسکویئرڈ. ادھر سے پھر ایوریج کائنیٹک انرجی بنتی ہے ہاف ایم وی اسکویئرڈ, جو 3 بائی 2 کے بی انٹو ٹی کے برابر ہے, وچ مینس دیٹ دی ٹوٹل کائنیٹک انرجی از اکول ٹو 3 اوور 2 این, ویئر این از دا نمبر آف مالیکیولز, انٹو کے بی انٹو ٹی. یہ ایک نہایت ہی خوبصورت نتیجہ ہے. ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ایوریج کائنیٹک انرجی کسی مالیکیول کی ہے وہ 3 اوور 2 کے ٹی کے برابر ہے. تو ٹی یعنی کہ گیس کا ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے ایوریج انرجی زیادہ ہوگی. ادھر اسمپشنز بہت ہی معمولی تھے. ہم نے یہ کہا کہ ایکس وائی زیڈ ڈائریکشنز ایک برابر ہیں, ہم نے نیوٹنز لا استعمال کیا. نیوٹنز لا کا کہنا ہے کہ ایف از اکول ٹو ڈی پی بائی ڈی ٹی. یہاں پر پی اس مالیکیول کا مومنٹم ہے جو دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر ٹکرانے کے بعد واپس آتا ہے. یاد رہے کہ ہم نے ادھر 2 کا فیکٹر استعمال کیا تھا, کیونکہ جب یہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کا مومنٹم تبدیل ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ایڈ پلس پی وتھ مائنس مائنس پی, جو کہ پھر پلس ہو جاتا. اس طرح سے ہم نے روٹ مین اسکوئر ویلوسٹی حاصل کی, وچ از اسکوئر روٹ آف 3 انٹو کے بی انٹو ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ایم. اس کا مطلب یہ کہ مین اسکوئرڈ اسپیڈ ٹی کے پروپورشنل ہے اور اسکوئر روٹ آف دیٹ از پروپورشنل ٹو اسکوئر روٹ آف ٹی. یعنی کہ اگر ہم کسی گیس کا ٹیمپریچر ٹی رکھیں تو دا روٹ مین اسکوئر اسپیڈ از پروپورشنل ٹو اسکوئر روٹ آف ٹی. جیسے جیسے ہم ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں ویسے ویسے یہ ایوریج اسپیڈ بڑھتی ہے. آج آپ نے اس لیکچر میں یہ دیکھا کہ اسٹیٹسٹیکل تھرمو ڈائنامکس اور خصوصاً کائنیٹک تھیوری سے ہم کیسے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ذرا سوچیے کہ یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ فزکس میں ہمیں دو باڈیز کا پرابلم کچھ مشکل سے سالو ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. تین باڈیز کا پرابلم اگر ان کے درمیان انٹریکشنز ہوں تو پھر بہت مشکل سے سالو ہوتا. مثال کے طور پر اگر یہ سورج ہے اور یہ زمین اور یہ چاند تو یہ 3 باڈی پرابلم بن گیا اور اس کو تو سالو کرنا کوئی آسان کام نہیں. اگر 4 باڈیز ہوں تو پھر یہ اس سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. 5, 6, 7, 8 باڈیز, اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے نہیں ماں سوائے کمپیوٹر کے. اور پھر جب اس سے بھی زیادہ باڈیز ہوتی ہیں پھر تو کمپیوٹر بھی جواب دے جاتا. مگر اسٹیٹسٹیکل تھرمو ڈائنامکس میں آسانی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اس میں باڈیز بہت زیادہ ہونے کے باوجود جس طرح کے سوال ہم کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیٹیل کے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو آپ نے کیلکولیشن دیکھی اس میں ہم نے پریشر کیلکولیٹ کیا تھا اور وہ ایک ایوریج پراپرٹی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ مالیکیول اور وہ مالیکیول کیا کر رہے ہیں, ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ اگر ہم اس ڈبے میں ایک پسٹن کے ذریعے سے پریشر ناپیں تو ہمیں کیا ویلیو ملے گی. وہ پریشر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایک مالیکیول آ کے ٹکرا کر چلا جاتا ہے کبھی دوسرا, اور ہمیں اسے غرض نہیں کہ کس مولیکیول کی وجہ سے پریشر پیدا ہوتا ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ بہت سے مولیکیولز ہوں اور آسانی اسی وجہ سے پیدا ہوتی. سو وی آر آسکنگ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف کوشچن ان اسٹیٹسٹیکل تھرموڈائنامکس. اس مضمون میں بہت طاقت ہے, اس میں پیشن گوئی کی بڑی صلاحیت ہے, اور ان تین لیکچرز میں میں نے تو اس مضمون کو صرف چھوا ہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اگر کبھی ممکن ہوا تو اس میں تحقیق بھی کریں گے.